لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، آج محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے اور ماہ محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے. اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں. پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے جس کو بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم مہینے ہیں. ایک ذوالقعدہ، دوسرے ذوالحجہ، تیسرے محرم، چوتھے ماہ رجب. سال کے 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے محترم ہیں. اور یہ محترم 4 مہینے تمام آسمانی شریعتوں کے اندر ہیں. جتنی بھی شریعتیں آسمان سے دنیا میں نازل ہوئیں ان سب شریعتوں میں سال کے 12 مہینے تھے اور پھر ان میں 4 مہینے محترم تھے اور یہ حضور کی امت میں بھی 4 مہینے محترم ہیں. جیسے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, پچھلی شریعتوں میں ان 4 مہینوں کے اندر جہاد کرنا, دشمنوں سے لڑائی کرنا بھی حرام تھا. 4 مہینوں کے علاوہ دشمنوں سے لڑائی ہو سکتی تھی, لیکن ان 4 مہینوں میں لڑنا, قتال کرنا, جہاد کرنا سب ممنوع تھا. سرکار دو عالم نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ 4 مہینے محترم ہیں, لیکن حضور کی شریعت میں ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا جائز ہے. اور ان کے محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبارک مہینے ہیں. ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے, اچھے اچھے کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے, خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. لہذا جو ان مہینوں کے احترام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرے گا, نیک کام زیادہ سے زیادہ کرے گا, گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرے گا, تو انشاءاللہ ان 4 مہینوں کی برکت سے باقی 8 مہینوں میں بھی اس کو زیادہ نیک کاموں کی توفیق ہوگی اور زیادہ اس کو عبادت کرنے کی توفیق ملے گی اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اور یہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد اصلی ہے. مسلمان مرد ہو یا عورت, اس کی زندگی کا مقصد اس کے دین و ایمان کا اس سے اصل مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پورا فرما بردار بن جائے, گناہوں سے بچنے والا ہو, برائیوں سے دور رہنے والا ہو, نیک کاموں میں لگنے والا ہو, فرائض و واجبات کو ادا کرنے والا ہو, اللہ کے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرنے والا ہو. اور چونکہ ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور اسلامی سال کی تاریخ کا تاریخ کی ابتدا ہوتی, اس میں ہمارے لیے یہ ہدایت ہے اور یہ حکم ہے کہ ہم اپنے معاملات میں, اپنے خطوط میں, اپنی تحریروں میں اسلامی تاریخ کو اپنائیں اور اس کو اختیار کریں. اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ کا درجہ فرض عین کے بعد ہوتا ہے. جیسے 5 وقت کی نماز فرض عین ہے, نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, اور فرض کفایہ کا درجہ سنت سے, سنت موقعہ سے, واجب سے بڑھتر ہے. سنت موقعہ جو ظہر کی 4 سنتیں پہلے کی, دو سنتیں بعد کی سنت موقت ہے. عشاء میں تین وتر واجب, قربانی واجب, عید بقرعید کی نماز واجب ہے اور نماز جنازہ فرض کفایا ہے. اسلامی تاریخ فرض کفایا ہے, اتنی اہمیت ہے اس کی اور اتنی تاکید ہے, لیکن بہت سے مسلمانوں نے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا. بہت سے مسلمانوں نے اختیار بھی کر رکھا, جتنے دینی مدارس ہیں ان میں عام طور پر الحمدللہ اسلامی تاریخ چلتی ہے. تو اگرچہ ان کے اسلامی تاریخ کو اپنانے سے دوسروں کا فرض کفایہ ادا ہو گیا, اور فرض کفایہ ادا ہونے کا مطلب یہ کہ وہ گناہ سے بچ گئے, لیکن اسلامی تاریخ پر عمل کرنے کا ثواب تو نہیں ملے گا. ثواب تو ان کو ملے گا جو اس پر عمل کریں گے. جیسے کسی محلے میں نماز جنازہ کوئی بھی نہیں پڑے گا تو سارے محلے والے گنہ گار ہوں گے, اور اس میں سے کوئی بھی پڑھ لے گا تو باقی کی طرف سے بھی فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ان کو ملے گا جو نماز پڑھیں گے, ان کو نہیں ملے گا جو نہیں پڑھیں گے. اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اسلامی تاریخ کو اپنائیں. اگر انگریزی تاریخ بھی لکھنی عام رواج کی وجہ سے مجبوری ہو تو کوئی عرض نہیں, انگریزی تاریخ بھی لکھیں اور چاہے اپنا حساب کتاب انگریزی تاریخ کے مطابق رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ بھی لکھنے کا اہتمام کریں, یہ کوئی مشکل کام نہیں. سعودی عرب کے اندر ایسے ہی ہوگا کہ اوپر اسلامی تاریخ ہوتی ہے نیچے انگریزی تاریخ ہوتی ہے. ہم تو الٹا کرتے ہیں, انگریزی تاریخ لکھے ہوئے مطابق فلا تاریخ چاند کی تاریخ مطابق کرتے ہیں, یعنی اصل انگریزی تاریخ ہے اب وہ مطابق ہے اسلامی تاریخ کے, اس طرح وہاں اس کا الٹ ہوگا. اسلامی تاریخ لکھیں گے مطابق سن عیسوی فلا, ان کا طریقہ صحیح, ہمارا طریقہ صحیح نہیں. بہرحال اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا اختیار کرنا یہ فرض کفایہ ہے, اس کا ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے. ہماری تحریروں میں, ہمارے حساب کتاب میں, ہمارے خطوط میں, ہر جگہ جہاں انگریزی تاریخ بھی ہو اس کے اوپر اسلامی تاریخ. تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ محرم کا مہینہ چار محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے. ارے بھائی یہ تو جو محترم مہینہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں اس کو محترم مہینوں میں شمار فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ اسے محترم قرار دے رہے ہیں, ساری شریعتوں میں اسے محترم قرار دیا جا رہا ہے, اسلام کے اندر بھی یہ محترم مہینوں میں شمار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ کے رسول تو اس کو قابل احترام, قابل اعزاز, قابل قدر قرار دے رہے ہیں اور ہمیں سے منحوس سمجھے, کتنی بڑی غلطی. لیکن عرصے دراز سے مسلمانوں کے اندر, خاص طور سے ہمارے ہندوستان پاکستان کے ملکوں میں اس کو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے. چار محترم مہینے میں نے بتایا آپ کو, دو کو منحوس سمجھتا ہوں, محترم مہینوں میں سے دو کو وہ نہیں سمجھتے لوگ، دو کو نہیں سمجھتے. ایک تو شوال کے بعد جو ذوالقعدہ ہے، یہ بھی محترم مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، اس کو منہ سمجھتے. اور لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس مہینے کا نام رکھا خالی کا مہینہ، یعنی خیر سے خالی، کامیابی سے خالی، کامرانی سے خالی، خیر و برکت سے خالی. توبہ. اس لیے شوال میں شادیاں ہوں گی، اور جہاں ذوالقعدہ شروع ہوا ہر وہ خالی کا مہینہ ہو گیا، اب شادی بھی ابھی کیوں سمجھتے ہیں کہ اس میں شادی خالی رہے گی، ناکام ہوگی، نامراد ہوگی. اس لیے شادی ذوالقعدہ بھی نہیں کرنا. اس کے بعد پھر جیسے ہی بقرعید کا مہینہ شروع ہوا شادی شروع ہو جائے گی. ذوالقعدہ میں حال شادی حال خالی بھی نہیں، بغیر بکنگیں مل جائیں گی. حضور حجہ میں ایک بھی ملنا مشکل ہے، بکنگ کرا تو کرا کرا کے بھی تھک گیا آدمی نہ ملے. پھر ذوالحجہ میں شادیاں ہوں گی، اور جو ہی یکم محرم ہوگی شادی بیاہ بن دعوت منسوخ، تقریبات ختم. اب پورے مہینے نہ کوئی عقیدہ کرے گا، نہ کوئی شادی کرے گا، نہ کوئی ولیمہ کرے گا، نہ کوئی دعوت کرے گا، شادی آل خالی، محرم میں خالی ملے گا اللہ. کہ سمجھے یہ تو حرام مہینہ آ گیا، حالانکہ محرم کے بارے حرام کے نہیں، محرم کے بارے محترم کے. اور اس مہینوں کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے وہ شیعوں کی وجہ سے بات ہے، کیونکہ سنی محرم میں آدھے شیعہ بن جاتے ہیں، یعنی وہ بھی بہت سے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شیعہ کرتے ہیں اور روافض کرتے ہیں. انہیں میں سے یہ بھی کہ چونکہ وہ اس مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے سنی مسلمان بھی، اس لیے بعض سنی مسلمان بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اس لیے اس مہینے کے شروع ہونے پر وہ کوئی تقریب نہیں کرتے، پورے مہینے شادی بیاہ بند رکھیں گے. جو شیعہ بند رکھتے خاص طور سے یکم محرم سے لے کر کے دس محرم تک، وہ زیادہ اللہ کو جائے منحوس سمجھتے. جو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے اور سراسر جہالت ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. سنی مسلمان مردوں عورتوں کو اپنی اصلاح کر لینا ضروری ہے، اپنا عقیدہ درست کرنا لازم ہے. اور جو دین سے اس مہینے کا محترم ہونا ثابت ہے، اس کو ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور عمل یہی ہے، شیعوں کے خلاف محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کا اہتمام کرنا چاہیے، تقریبات کا اہتمام کرنا چاہیے، ولیمہ عقیقہ کرنا چاہیے، اور منحوس سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تو بہت بڑا اعزاز ہے، معاذ اللہ وہ کوئی موجب نحوست، خدا نہ خواستہ کوئی موجب لعنت ہے، اس کی وجہ سے پورے مہینوں کو منحوس سمجھے گا، یہ تو بہت جہالت اور گمراہی ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. اور ویسے بھی ہماری شریعت کے اندر رات میں، دن میں، کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات میں نحوست کے تصور کی نہیں فرما دی. آپ نے فرمایا کہ
ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگنے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. کوئی بیماری کسی کی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. بیماری خود کسی دوسرے کی لگ نہیں سکتی, جس کی بھی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. بیماری اللہ کی مخلوق ہے, صحت اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے حکم کے تابع ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک ہی بیماری دوسرے کے لگ جائے. اس کی بھی آپ نے نفی فرمائی اور منع فرمایا کہ ایسا کوئی تصور دین کے اندر نہیں ہے. بلا تیارا اور نہ بدفالی اسلام کے اندر کسی کوئی حیثیت ہے. تو نوست کی بھی آپ نے نبی فرمائی, کئی نوست نہیں ہے. لہذا جب سر سے ہمارے دین میں نوست ہے ہی نہیں, اور نوست کے عقیدہ رکھنا غلط ہے, گمراہی اور بے دینی ہے, تو آدمی اللہ بچائے محترم مہینے کو منع سمجھ لینے, اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی. بہرحال یہ مہینہ ہے, اس کے اندر مسلمانوں کو شیعوں کی پیروی کرتے ہوئے شادی بیاہ کرنے سے رکنا نہیں چاہیے, خوشی منانے سے بچنا نہیں چاہیے, نکاح کی ولیمے کی تقریب کرنے سے بچنا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. جب اللہ اس کے رسول نے فرما دیا کہ محترم مہینہ ہے, معزز مہینہ ہے, تو بس اس پر یقین کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دینا چاہیے. اور اس مہینے میں جو 10 تاریخ ہے اس کی بھی خاص فضیلت ہے, 10 محرم کی بھی خاص فضیلت ہے. 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں. عاشورہ کے دن ایک تو روزے کی فضیلت ہے, جس کے بارے میں حجابر میں سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے, اور عاشورے کے دن روزہ رکھنے پر ہمیں ابھارتے تھے اور تاکید فرماتے تھے. لیکن جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ نہ ہمیں حکم دیتے تھے, نہ منع کرتے تھے, نہ تاکید فرماتے تھے. اس سے بات ہوا کہ رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ جس طرح پچھلی شریف کے اندر فرض تھا, اسلام میں فرض تھا اور ضروری تھا. پھر جب مسلمانوں پر رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو محرم 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہوئی. فضیلت باقی ہے, فرضیت ختم ہوئی. اب 10 تاریخ کا روزہ رکھنا, 10 محرم کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. 22 ثواب ہے, 22 اجر ہے, نفل کے درجے میں ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں, یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ہاں یہ عاشورہ کا دن وہ عظیم دن ہے, عاشورہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور قوم کو دریا نیل میں غرق فرما دیا اور ان کو ہلاک فرما دیا. تو اس نعمت عظمیٰ کے شکرانے میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا. یہ عظیم الشان واقعہ عاشورہ کے دن ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں عاشورہ کا روزہ رکھا. یہودی کہہ رہے ہیں ہم بھی ان کے اتباع میں اس دن کا روزہ رکھتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کے اتباع کے زیادہ ہم ان کے زیادہ قریب ہیں, تم سے زیادہ تو ہم ان کے قریب ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہم تم سے زیادہ قریب ہیں. چنانچہ آپ نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا, خود بھی رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا. تیسری حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ عیسائی اور یہودی عاشورے کا روزے رکھنے کا عاشورے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, عاشورے کے دن روزے رکھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اور آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ اور رکھوں گا, 10 تاریخ کے ساتھ ملا کر 9 تاریخ کا روزہ اور رکھوں گا. تو ان سب حدیثوں سے ملا کر معلوم ہوا کہ ایک تو عاشورے کا روزہ نفل کے درجے میں ہے, فرض نہیں ہے. دوسرے اس کے اندر افضل اور اولا یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں, ایک 9 تاریخ کا, دوسرے 11 تاریخ کا. یہ 10 تاریخ کا اور 11 تاریخ, 10 تاریخ کا اور 11 تاریخ, یعنی 10 کے ساتھ یا تو 9 کا ملا لیں یا 11 کا ملا لیں. 2 دن کا رکھنا افضل اور اولا ہے, اور خالی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا جائز ہے مگر خلاف اولا ہے. اگر کسی میں ہمت نہ ہو طاقت نہ ہو تو وہ نہ رکھنے سے بہتر کہ 10 تاریخ کے رکھ لے, اگرچہ اولا یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ 10 تاریخ کے ساتھ ایک روزہ اور بنائے, کیونکہ آپ نے یہی اپنے ارادے کا اظہار فرمایا. پھر آئندہ سال محرم آنے سے پہلے ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا, اس لیے آپ نے 2 دن کا روزہ نہیں رکھا, لیکن یہ فرما دیا کہ اگر آئندہ میں زندہ رہا تو 2 دن کا روزہ رکھوں گا, 9 کا بھی اس کے ساتھ, 9 بھی رکھوں گا 10 کے ساتھ. اور اس روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھنے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. کتنی بڑی فضیلت, مراد گناہ صغیرہ کی معافی ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورے کا روزہ رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے انشاءاللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے. اب یہاں ایک بڑی حضور کے اس ارشاد میں عمل میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہدایت اور بہت بڑی رہنمائی ہے, اللہ کرے کہ ہم اسے سمجھ لیں اپنا لیں. وہ یہ کہ عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے, عیسائی بھی رکھتے تھے, اور آپ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے عمل کے پیش نظر آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا, لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ اور رکھوں گا. اس میں ہے وہ سبق ہمارا کہ حضور نے عبادت میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت پسند نہ فرمائی. حالانکہ روزہ رکھنا تو عبادت ہے, باعث ثواب عمل ہے, لیکن اس میں بھی جب آپ نے دیکھا کہ یہ روزہ عیسائی بھی رکھتے ہیں یہودی بھی رکھتے ہیں, تو اگر وہ بھی ایک رکھیں گے مسلمان بھی ایک رکھیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائیں گے. یہ آپ نے دعویٰ نہیں کیا, اور مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جدا کرنے کے لیے, ان کے روزے کو ان کے روزے سے الگ کرنے کے لیے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا 9 تاریخ کا. آپ کے اس جذبے اور ارادے کے پیش نظر علماء نے یہ فرمایا کہ جب مسلمان روزہ رکھے تو وہ 2 روزے رکھے. تو سوچنے کی بات ہے کہ حضور تو عبادت میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت ناپسند فرماتے ہیں اور ہمارا حال یہ کہ عبادت تو کیا شکل میں صورت میں لباس میں پوشاک میں وضع قطع میں بول چال میں ان کی مشابہت اختیار کرنے کو پسند کر رہے ہیں. بس اسی نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا. گناہوں میں ان کی مشابہت کیونکہ گناہوں میں ان کے قدم بقدم چل رہے ہیں. کافروں کے عیسائیوں کے یہودیوں کے نقش قدم پر مسلمان چلتے چلے جا رہے ہیں. ان کی شکل بنانے کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں, ان کی طرح بولنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. اب داڑھی منڈانا یہ کوئی مسلمانوں کا طریقہ تھوڑی ہے. عورتوں کو بے پردہ رہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. گانے گانا, ڈانس کرنا, زنا کرنا, شراب پینا, معاذ اللہ یہ کہ مسلمانوں کا, یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے. لیکن مسلمانوں نے ان کو دیکھا دیکھی, مسلمان عورتوں نے اپنے کو بے پردہ کر لیا اور وہ اپنے آپ کو بے پردہ کرنے میں اپنی عزت سمجھتی, حالانکہ اس میں سراسر ان کی ذلت ہے. مردوں نے داڑھی بنانی شروع کر دی, گرے بال رکھنے شروع کر دی. تو یہ سبق ہے اس میں کہ حضور تو عبادت میں بھی مسلمانوں کی مشابہت غیر مسلموں کے ساتھ گوارا نہیں فرما رہے. تو ہمیں بھی حضور کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور حضور کی ہدایت کے مطابق ہمیں بالکل حضور کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. ہماری شکل بھی سنت کے مطابق ہو, لباس بھی سنت کے مطابق ہو, رہن سہن بھی سنت کے مطابق ہو, کھانا پینا بھی سنت کے مطابق ہو, بس حضور کی لائیوی شریعت کے تابع دار. اور غیر مسلموں کے لباس سے, ان کی پوشاک سے, ان کی وضاقتا سے, ان کی طرح داڑھی منڈانے سے یا ان کے عورتوں کی طرح بے پردہ رہنے سے اور جتنے بھی وہ کام کرتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہے, ان سے ہمیں بچنا ہی چاہیے. بچنے کے ساتھ ساتھ نفرت ہونی چاہیے ہمارے, نفرت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اور ایک فضیلت عاشورے کی یہ ہے جو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے, جو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کے لیے بہتر کھانے پکانے کا اہتمام کرے گا تو سارے سال اسے گھر میں خیر و برکت رہے گی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہم نے حضور کے اس ارشاد پر عمل کیا اور تجربہ کیا, بالکل اس کو برحق پایا. یعنی انہوں نے ہر سال اپنے گھر میں اچھے کھانے پینے کا عاشورے کے دن اہتمام کیا تو انہوں نے سارے سال اپنے گھر میں برکت اور خیر کا مشاہدہ کیا. اس لیے مسلمانوں میں اس کے اندر بھی اس پر بھی عمل پایا جاتا ہے. لیکن چند باتیں اس کے سلسلے میں سمجھنے کی ہے. ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ نفل کے درجے میں ہے, بہتر کے درجے میں ہے, یہ فرض واجب نہیں ہے. یعنی یہ کسی گھر والوں پر فرض کے درجے میں نہیں ہے, واجب کے درجے میں نہیں کہ ضرور ہی چاہے استطاعت ہو یا نہ ہو، حیثیت ہو یا نہ ہو، ضرور وہ اپنے گھر میں عمدہ عمدہ کھانے پکائے. اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا ایک درجہ رکھا ہے، ہر حکم کا ایک درجہ رکھا ہے، اس درجے کے مطابق عمل کرنا دین ہے. اس سے ہٹ کر چلنا اپنی مرضی پہ چلنا ہے، دین کے لیے چلنا. اب جیسے مثلا کوئی فرض کو نفل کے درجے میں بنا رکھ لے کہ تل چائے پڑے دل چائے نہ پڑے، یا نفل کو فرض کا درجہ دے دے کہ فرض کی طرح اس کا پابندی کو ضروری سمجھے، تو یہ دین کو بدلنا ہے. اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عاشورے کی فضیلت بالکل بجا ہے، اور اس دن اچھا کھانا کھانا باعث برکت ہے، لیکن اچھا کھانا پکانا مستحب کے منصوب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں. اب بعض مسلمان کی بعض دفعہ حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ عاشورے کے دن اچھا کھانا پکا سکے، اس کے لیے چٹنی روٹی ہی مشکل ہو رہی ہے تو وہ لوگ مسلم کہاں سے پکا دیں. اب اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ نہیں یہ تو فرض ہے بھائی، نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، تو یہ تو اس کی اپنی ناسمجھی کی بات ہے. ایک تو یہ کہ یہ مستحب کے درجے میں ہے اور مستحب کے درجے میں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کوئی خاص کھانا مخصوص نہیں ہے. کون سا کھانا پکائے سو کوئی مقرر نہیں ہے. جب مقرر نہیں تو اپنی طرف سے کسی خاص کھانے کو مقرر کرنا بھی منع ہے، کیونکہ یہ مقرر کرنا یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا ہے، اور دین میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ دین تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو عمل کرنے کا ہے. دین تو اس کا نام ہے کہ اللہ کو لائے ہیں، جس طرح لائے ہیں، جتنا لائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے ہمیں. تو ہمیں اپنی طرف سے سمجھنا ہے، کمی کرنی ہے، اضافہ کرنا ہے. بھائی جیسے فجر کی دو رکعتیں ہیں، کوئی چار پڑھنے لگے منع کریں گے نہیں کریں گے؟ حالانکہ جو کچھ وہ دو رکعتیں پڑھ رہا ہے وہ باقی دو رکعتیں پڑھ رہا ہے، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اس میں بھی رکوع پڑھ رہا ہے، اس میں بھی سجدہ کر رہا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھ رہا ہے، قومے کی تسبیح پڑھ رہا ہے، سید اللہ علیہ وسلم حمیدہ کہہ رہا ہے، چوتھی رکعت پہ بیٹھنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، کوئی برا کام نہیں کر رہا. اس کے باوجود بجائے دو کے چار رکعت فجر کے فرض پڑھنا نہ جائے بڑھا دیا اس کو، یا کوئی مغرب میں بجائے تین کے دو پڑھنے لگے. یہ ایک رکعت پہ کیا ہے جوڑ، یا تو دو ہو یا چار ہو، یہ تین کیسے آ گئے؟ چھوڑو ایک پہ میں دو پڑھ لیا گیا تو نہیں کر سکتا کوئی، فرض ہی نہیں ادا ہوگا اگر دو پڑے گا تو. فرض ہی یہ کہ تین رکعتیں پڑے اپنی عقل نظر آئے، اس میں ترمیم نہیں کر سکتے. تو دین جو ہے جو اللہ اس کا سود لایا ہے، جس طرح لایا ہے، جتنا لایا ہے، اس کے مطابق چلنے کا نام ہے دین. اس میں کمی بیشی کرنا یہ اپنی من مانی کرنا ہے، جو کہ گمراہی ہے، بے دینی ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. لہذا عاشورے کے دن جب شریعت کی طرف سے کوئی خاص کھانا مقرر نہیں ہے تو اپنی طرف سے مقرر کرنا غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. اب بعض لوگوں نے خاص خاص دنوں میں خاص خاص کھانے مقرر کر رکھے، محرم کے مہینے میں عاشورے کے دن خاص طور سے حلیم اور کھچڑے مقرر، یہ شب برات کے دن حلوہ مقرر، جہاں شب برات آئی سوجی کا حلوہ بننا شروع ہو گیا، کوئی بیسن کا حلوہ بنا رہا ہے، کوئی سوجی کا حلوہ بنا رہا ہے، کوئی تھر بنا رہا ہے، کوئی سوکھا بنا رہا ہے، لیکن جناب گھر گھر حلوے بن رہے. یہ شب برات میں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے، شریعت کی طرف ثابت نہیں، اپنی طرف سے بنا لیا، یہ بنا چاہیے. محرم میں حلیم کھچڑا، گھر میں بکرا ہے، محلے میں بکرا ہے، اور جناب جگہ جگہ دیر چڑھ رہی ہیں، اور جناب زبردستی کے چھینے ہوئے پیسوں سے
اور بھتوں کے علاوہ حلیم چھینے پیسے زبردستی کے پیسے ڈرا دھمکا کر لیے پیسے ویسے حرام اور اس سے حلیم وہ کریلا نیم چڑھا ہو جائے بہت زیادہ خراب بہت زیادہ خطرناک اس لیے کہ اپنی طرف سے حلیم مقرر کر لیے. بس ہر گھر میں گھر والوں کو جو چیز پسند ہے وہ پکا لے اپنی طرف سے, نہ حلیم کی پابندی کرے نہ کھچڑی کی پابندی کرے نہ حلوے کی پابندی کرے نہ پوٹی کی پابندی کرے. رجب کے مہینے میں کونڈے مقرر کر رکھے اتنی بڑی بڑی چیزیں مقرر کر رکھی بھگوان نے پسند کی تھی. حلوہ جو ہے اور کڑا ہونا چاہیے اس کے اندر کونڈے میں تو یہ تو ہوتا ہے بس. اور ربیع الاول میں بریانی وغیرہ کر رکھی کہ یکم سے لے کر کے بارہ تک خاص اسے بارہ کھانے کو بریانی بھٹے گی تھی. یہ تو کھانے دیے میں کھانا پینا بنا دیا ہم لوگوں نے. لہذا اپنی طرف سے حلیم یا کھچڑے کی پابندی کرنا کرانا یہ سب ممنوع ہے, یہ سب گناہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس کو جیسی توفیق دے جو چیز جس کو پسند ہو وہ اپنے پسند کے مطابق پکا لے کھا لے. تو یہ تو بھائی عاشورے کی فضیلت ہے. آج اس عاشورے کی وجہ سے یکم محرم سے لے کر کے دس محرم تک بہت سے خرافات ناجائز خلاف اصلاح کام شیعوں کی طرف سے ہوتے ہیں, روابط کرتے ہیں, شیعہ لوگ کرتے ہیں. ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ان سب سے ہم کو بچنا چاہیے, بچنے بھی چاہیے اور گھر کے اندر ہی بچنا چاہیے, گھر کے باہر بھی بچنا چاہیے. مثلا وہ یکم سے جو کر کے دس تاریخ تک تعزیے بناتے ہیں, تعزیے نکالتے ہیں, تعزیے دکھاتے ہیں, ان پہ چڑھاوا چڑھاتے, منتیں مانتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں. ہمارے دین کے اعتبار سے سب ناجائز اور خلاف شرع ہے. اور برسہ برس سے یہ تعزیہ بنانے کا رواج چلا آ رہا ہے. جس طرح ان کا بنانا, ان کے بنانے میں حصہ لینا, پیسہ لینا, پیسہ دینا منع ہے, ان کو دیکھنا بھی منع ہے. کیوں گناہ جس طرح گناہ کرنا گناہ ہے, گناہ کو کرتا ہوا دیکھنا بھی قصدن گناہ ہے. جیسے جوا کھیلنا گناہ ہے, جو لوگ جوا کھیل رہے ہیں ان کا کھیل دیکھنا بھی گناہ ہے, شراب پینا گناہ ہے اور شراب پینے کی نقل اتارنا بھی گناہ ہے. لہذا جس طرح تعزیہ بنانا گناہ ہے, تعزیہ دیکھنا بھی گناہ ہے. اب بعض سنی مسلمان ایسے ہیں کہ وہ تعزیہ تو نہیں بناتے لیکن چندہ دے دیتے اور بات چندہ میں نہیں دیتے لیکن تازہ دیکھنے کے لیے ضرور جائیے. دس تاریخ کو چھٹی ہوتی ہے, لہٰذا بچوں سمیت ایم اے جلا روڈ پہ گھوم رہے کیونکہ سارے تازے بہت بڑے وہیں سے گزرتے ہیں. ایک اچھا خاصا میلہ لگا ہوا اور میں نے یہ بھی کہا کہ گھر میں بھی نہ دیکھے تازہ, ذرا گھومنے پھرنے کے عادی کم ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے روڈ پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو جائے, تھک جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی بھی دیکھتے ہیں. بھائی تازیہ دیکھنا چاہے ٹی وی کے اوپر ہو اور چاہے گلی کے اندر ہو اور چاہے روڈ پر ہو, برابر, کیونکہ ہر جگہ وہ تو گناہ کی چیز ہے. جو گناہ کی چیز ہے چاہے گھر میں گناہ کرو اور چاہے گھر سے باہر کرو اور چاہے گلی کوچے میں کرو اور چاہے روڈ پہ جا کر کرو, گناہ کام تو گناہ ہے. تجھے تازیہ بنانا, نکالنا, لانا, لے جانا گناہ کا کام ہے, اس کو دیکھنے کے لیے جانا بھی گناہ ہے, گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پہ دیکھنا بھی گناہ ہے, گھر سے باہر جھانک کر دیکھنا بھی گناہ ہے.
اس لیے تعزیہ بنانے سے بچنا چاہیے، اس میں چندہ دینے سے بچنا چاہیے، اس کو دیکھنے سے بچنا چاہیے، خود بھی بچے اپنے گھر والوں کو بھی بچائے، نرمی سے ان کو بھی سمجھائے کہ یہ تو ہمارے سے کیا کام، یہ تو عبادت کا دن ہے، روزہ رکھنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے شکرانے کا دن ہے، یہ تو نئے گنا کرنے کا، پھر اس تازے کے ساتھ ساتھ نہ میرے مردوں عورتوں کا اختلاط بھی زبردست ہوتا، اب چاہے وہ اختلاط آدمی گھر میں دیکھے تو بھی سامنے، گھر سے باہر دیکھے تو بھی سامنے، بازار میں جائے تو بھی سامنے، یہ الگ گناہ ہے، بس ہر گناہ کے ساتھ نظارے کتنے گناہ چمٹے ہوئے ہیں، ان گناہوں کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے ان کے قریب جانے سے، اس لیے اسی میں آفیت ہے کہ آدمی بس اپنے گھر میں بیٹھ جائے، نہ ٹی وی بھی دیکھے نہ ویسے جا کر کے دیکھے، اگر گھر سے باہر نکلے نظر آ جائے تو اپنی نظر ہٹا لے، کیونکہ تازہ دیکھنا اچھی چیز نہیں ہے، یہ غلط یہاں پہ نظر ڈالنا غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے، غیر استعمال پر نظر لگ چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ تو بول معاف ہے، اصغر نہ دیکھے، اسی طرح ماتم کرنا، یہ تو شیعوں کی خاص تو خاص چیز، وہ ماتم کرتے مسلمانوں کیا کام سے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے، ایسے وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، یہ کوئی محرم آتے ہی بس کالے کپڑے شروع، کالے لباس پہننا شروع کر دیں گے، دروازوں کے آگے کالے کالے پردے ڈال دیں گے، بچوں کو کالے کپڑے پہنائیں گے، بات سننے بھی ان کی نقل میں کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کی مجلس سے اذا ہوتی ہے جگہ جگہ، اس کے اندر وہ مصنوعی رونا روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بین کر کے روتے ہیں اور اپنے مذہب کی باتوں کا پرچار کرتے ہیں، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، سنیوں کے لیے سب گناہ کی باتیں ہیں، ان میں جانا ہو، ان کے پاس بیٹھنا ہو، ان کی باتیں سننا ایسے کہ وہ دیکھیں کیا کر رہی، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے من کثر سوادا قوم مومن، جس نے کسی قوم کی جماعت میں اضافہ کر دیا وہ بھی انہیں میں سے، ہم جائیں گے دیکھنے کے لیے جائیں گے تب بھی تو ان کا جلسہ بڑا ہو جائے گا، ان کی مجلس میں خالی دیکھنے کے لیے زیادہ بیٹھیں گے تب بھی ان کی مجلس تو دگنی ہو جائے گی، اس میں اضافہ ہو جائے گا، تو گویا ہم اپنے عمل سے ان کی معاونت کر رہے ہیں اور ان کے غلط کام کے اندر ہم اپنے عمل سے شرکت کر رہے ہیں، تو بھئی یہ شرکت تو باعث گناہ ہے، باعث وبال ہے اور بری صحبت کا اثر آ کے رہتا، یہ جو ہمارے شیعہ سنی بھائی آگے محرم میں شیعہ ہو جاتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ ان کے کاموں سے بچے نہیں، ان سے مل جول رکھتے رہے، ملتے جلتے رہے، ان کے پاس آتے جاتے رہے، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے، تو انہیں کی یہ ناجائز خلاف شرح باتیں ان کے اندر بھی آ گئی، اگر یہ ان سے دور رہتے جیسے بہت سے مسلمان ان سے دور رہتے تو وہ ان کی خرافات میں ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہے، دور رہنا ضروری ہے، اسی طرح سبیلے لگانے سے بچنا چاہیے، کوئی آدمی صحیح نیت سے صحیح عقیدے سے اللہ کی رضا کے لیے کہیں سبیل لگا دے تو جائے گا، لیکن شیعوں کی پیروی کرتے ہوئے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ اللہ بتا یہ ہے کہ معذل کے حضرت حسین رضا کارن پیاسے شہید ہوئے تھے، یا سبیل لگاؤ اور ان کی پیاس بجھاؤ، بھائی ان کی پیاس بجھانے کا کیا ابھی تک پیاس ہی نہیں بجھی بیچاروں کی، اور کیا یہ تمہارا ہے یا تمہارے پیٹ میں جانے والا پانی وہاں ان کے پیٹ میں جاتا ہے، ارے وہاں تو ثواب پہنچتا ہے، پانی تھوڑی پہنچتا ہے، یہ سب بے عقلی کی باتیں ہیں، بے دین کی باتیں ہیں، پرتو روافض جتنے کام کرتے ہیں ان سے بچنا چاہیے اور جتنا اور جس قدر حدیث شریف سے ثابت ہو اتنا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اچھے کام اور فضیلت والے کاموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، واقعہ ایک شیخ صاحب کی خالہ اور پھپھی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. اللهم لك الحمد لا نرسي سلام عليك انت كما اصلنا على المسلمين. اللهم لك الحمد لا نرسي سلام عليك انت كما اصلنا على المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے اہل عیال، ہمارے صاحب و اساتذہ، قابل مشائخ، احباب، سارے متعلقین، تمام حاضرین و حاضرات کی مغفرت فرما یا اللہ. ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما، اپنی رضا اور ضرور عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما، خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما یا اللہ. تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، بیمار ہیں، معذور ہیں، سب کی بیماریوں اور معذوریوں کو دور فرما. جو مسلمان، مرد، عورت مقروض ہے، قرضے اترنے کا انتظام فرما، قرضے کے اترنے کا غائب سے انتظام فرما. جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما یا اللہ. جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما. جو بے حال ہے ان کا حال بہتر فرما یا اللہ. جو اپنے بچوں، بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، ان کو بہتر سے بہتر رشتے بر وقت غائب سے عطا فرما ان کو یا اللہ. بہتر سے بہتر رشتے بر وقت غائب سے عطا فرما. ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ. ہماری تمام نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اس ملک میں یا اللہ، اس ملک سے بے حیائی کا بغیرتی خاتمہ فرما یا ارحم الراحمین. اس ملک میں اسلام کا بولبالا فرما، یہاں پر حکومت عادلہ قائم فرما یا اللہ. حکومت عادلہ قائم فرما اور دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے، ہر جگہ مجاہدین کی نصرت فرما اور مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم
الراحمین. www.mehboobilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف. خالق
جن ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobilahi.com